مصرهم واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار إصابة تغزو الهند وإصابة تكون مع عيسى بن مريم أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے یہ بات آیا ہے دشمن پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے سوچائے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے حضرات معزز اور مکرم علماء کرام اور اس علاقے کے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں اور دوستوں اور میرے ہم مشن ہم فکر ہم سفر ساتھیوں سب سے پہلے تو میں حضرات اکابر علماء کرام کا ممنون ہوں کہ جہاد اور مجاہدین کے ساتھ ان کا والہانہ لگاؤ انہیں یہاں کھینچ لایا میں ان کے آنے پر خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں ان حضرات کی سرپرستی مجاہدین کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے میری گفتگو ان حضرات سے نہیں ہوگی میں ایک طالب علم ہو کر حضرات علماء کرام کو خطاب کرنے کا خود کو اہل نہیں سمجھتا میں کوہاٹ کے ان تمام مسلمان بھائیوں کا بھی ممنون ہوں جو جہاد کی محبت میں اسلام کے اہم ترین فریضے کی محبت میں یہاں تشریف رکھتے ہیں میں ان کی خدمت میں چند گزارشات اور چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں میرا خیال یہ ہے کہ جہاد کا مسئلہ اور جہاد کا معاملہ مسلمانوں میں اتنا واضح تھا اتنا صاف تھا اتنا محبوب تھا کہ اس موضوع پر کسی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی مسلمانوں کے بچے جہاد کے شوق میں پروان چڑھتے تھے مسلمانوں کے نوجوان اپنے بازوؤں میں بجلیوں جیسی طاقت رکھتے تھے اور جہاد کے جذبے سے سرشار تھے مسلمانوں کے بزرگ بڑھاپے کی حالت میں میدان جنگ کی زینت بننا اپنے لیے فخر اور سعادت سمجھتے تھے. ہماری عورتیں اتنی بہادر تھیں کہ کافروں کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کسی بہن بیٹی کی طرف انگلی اٹھا لیں, ہاتھ اٹھا لیں. ہمارا معاشرہ اسلامی اعتبار سے اتنا جڑا ہوا تھا, اتنا مضبوط تھا, اتنا حساس تھا کہ جسم کے کسی ایک حصے پر چوٹ پڑتی تھی سارا جسم درد محسوس کرتا تھا, کراہنے لگتا تھا, بےتاب اور بے چین ہو جایا کرتا تھا. اس وجہ سے ہماری جان محفوظ تھی, ہماری عزت محفوظ تھی, ہمارے مدارس محفوظ تھے, ہماری مساجد محفوظ تھی, ہماری تہذیب محفوظ تھی, ہماری یکجہتی محفوظ تھی, ہماری یگانگت محفوظ تھی. ہم ایک تھے, ہم سب سے اوپر تھے. دنیا کی قیادت اور دنیا کی سیادت ہمارے حصے میں لکھی جا چکی تھی. ہم پر کوئی ظلم کرنے سے پہلے بیسوں بار سوچا کرتا تھا. ہم میں سے کسی کو تنہا اور لاوارث نہیں سمجھا جاتا تھا. ہم میں سے کسی کو اکیلا سمجھ کر اس پہ ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں ڈھائے جا سکتے تھے. دنیا کی جیلیں ہمارے لیے قید خانہ نہیں بن سکتی تھی. دنیا کی تلواریں ہماری گردن کو چھلنی نہیں کر سکتی تھی. دنیا کے سامنے منازل تھے. سیدنا عثمان غنی اس زمانے میں جب ان کے پیچھے صرف 1400 مسلمانوں کی طاقت تھی, مکہ میں پورے اطمینان سے چل رہے تھے کہ میں اکیلا نہیں ہوں, میرے پیچھے 1400 جانثار ہیں, میرے پیچھے نبی آخر الزمان ہے. بزدلی نہیں ہوگی, کم ہمتی نہیں ہوگی, شعور اور احساس کے اندر کسی طرح کی کمی نہیں ہوگی. سیدنا عثمان غنی کو پکڑ لیا گیا, ان 1400 نے دھرنا نہیں دیا, احتجاجی جلسہ نہیں کیا, دیواروں پر اشتہار نہیں چپکائے. نبی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے, بیعت کرنا شروع کر دی. او میرے صحابہ, اسلام پر بار ہو چکا ہے. ہم میں سے ایک فرد آج غیر محفوظ ہو چکا ہے. اگر ایک ایک فرد کی عزت کے لیے ہم نہیں لڑیں گے, کل ہم میں سے ہر ایک غیر محفوظ ہوگا. او میرے صحابہ, موت پر بیعت کرو. موت پر بیعت کی جا رہی ہے صرف ایک فرد کے لیے. اس زمانے کے مسلمانوں سوچو, آج کتنی جوانیاں جیلوں میں سسک رہی ہیں, آج کتنے جذبے جیلوں میں مرجھا رہے ہیں, آج کتنی مائیں بہنیں سلاخوں کے پیچھے سسک سسک کے زندگی گزار رہی ہے. مگر کون ہے جو درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنی جان پیش کرے؟ کون ہے جو اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر موت کی بیعت کرے؟ آج کا مسلمان ٹھنڈی لکڑی کی طرح بیکار ہو گیا. آج کا مسلمان راک کی طرح ٹھنڈا ہو گیا. اس میں چنگاری نہیں رہی. ادھر صحابہ موت پہ بیعت کر رہے تھے, آسمان سے جبرائیل نے آ کے اعلان کیا, تمہارے ہاتھ اکیلے نہیں ہیں, ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ نے بھی اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھوں پہ رکھ دیا ہے. اب کون سی طاقت ہے جو تمہارا مقابلہ کر سکے گی؟ ہمیں سمجھا دیا ہمارے آقا نے, ہمارے نبی نے, ہمارے قائد نے, ہمارے حقیقی مرشد نے, ہمارے مقتدا پیشوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب مسلمان کی جان کا مسئلہ آ جائے, کتابیں نہیں دیکھی جاتی, فتاوا نہیں کھنگالے جاتے, اس وقت جان کی قربانی دینا نبی بھی ضروری سمجھتا ہے, صحابہ بھی ضروری سمجھتے ہیں. اسلام ایک حساس دین ہے, اپنے ایک ایک فرد کی حفاظت کرنا جانتا ہے. کعبہ کی طرح مسلمانوں میں سے ہر ایک کی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہے. جب مسئلہ انسانیت کا ہو,
انسان سسک رہا ہو، جب مسئلہ کسی مسلمان کی جان کا ہو، عزت کا ہو، آبرو کا ہو، تب کچھ نہیں سوچا جاتا، کچھ نہیں دیکھا جاتا، مصلحت کے سارے چال توڑ دیے جاتے ہیں، زندگی کی ساری لذتیں اپنے اوپر حرام کر لی جاتی ہے۔ اللہ تیرا ماننے والا مشرکوں کی قید میں ہو، ہم آرام سے بیٹھ جائے، کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تجھے سجدہ کرنے والا بتوں کے سامنے جھکنے والوں کی مارے کھا رہا ہو، ہم گھر میں بیٹھے ہو، ایسے گھروں کو جلا دینا زیادہ افضل ہے جو غیرت کا جنازہ نکالتے ہو۔ ہمارا مسلمان بھائی کافروں کی قید میں ہو، ہم احتجاج کر رہے ہو، ایسے احتجاج پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے جو مسلمانوں کو کافروں کے سامنے ذلیل و رسوا کرتا ہو۔ ہمارا ایک مسلمان کافروں کی قید میں ہو، اس وقت خاموش دھرنا دیا جائے، ایسے خاموش دھرنے پر آسمانی بجلی گرنی چاہیے جو مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے صرف دھرنے پہ اکتفا کرتے ہیں۔ نہیں نہیں، مسلمان کی عزت بہت اونچی ہے، رب کے ماننے والے کی قدر بہت اونچی ہے، نبی بھی نکلیں گے، صدیق بھی، فاروق بھی، عثمان بھی، علی بھی، سارے نکل پڑے، سب جان دے دیں گے ایک کی خاطر، ایک شخص کی خاطر۔ اللہ نے کہا تم نے کلمے کی اتنی عزت رکھی، میں تمہیں اونچا رکھوں گا، میں تمہیں بلند رکھوں گا۔ یہ بات یہ واقعات تاریخ نے ایک دو بار نہیں دیکھے، جب تک ہم سچے مسلمان تھے، ہمارا رب سے تعلق تھا، ہمیں اللہ سے محبت تھی، ہم یہودیوں کی طرح جان دینے سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ جان دینے کو محبوب رکھتے تھے، اس لیے کہ جان دینے کے بعد رب سے ملاقات ہوتی ہے، وہی رب جس کا آدان میں نام بلند کرتے ہیں، جس کے لیے نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں، جس کے لیے سجدے کے اندر جا کے مناجات کرتے ہیں، وہی رب جس کے لیے رمضان میں بھوکے پیاسے روزے رکھتے ہیں، وہی رب جس کے لیے حج میں لباس اتار کے احرام باندھ کے دیوانہ وار لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھتے ہیں، موت کے بعد اسی رب سے ملاقات ہوتی ہے، وہ رب قدردان ہے، وہ مسلمان کو رسوا ذلیل نہیں کرتا اگر مسلمان وفادار ہو۔ جب تک ہمیں رب سے ملنے کا شوق تھا، ملاقات کا شوق تھا، ہم مسلمان تھے، کوئی ہماری طرف تیری نظروں سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، حدیبیہ کا واقعہ ہوا، بیعت رضوان کا واقعہ ہوا، آگے چلو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مسلمان کے چہرے پر تھپڑ مارا گیا، حضرت امیر معاویہ نے پوری رعایا اور سلطنت کو حکم دیا جب تک اس تھپڑ کا بدلہ نہیں لے لیا جائے گا کوئی چین سے نہیں بیٹھے گا، کوئی آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ قومی خزانے کا دروازہ کھول دیا گیا، ہائے میرے اللہ، اس وقت میں مسلمان کے چہرے کی قدر تھی، مگر جموں جیل میں خود میری داڑھی کو اکھاڑا گیا، نصر اللہ منصور کی داڑھی اکھاڑی گئی، ابو جندل کی داڑھی اکھاڑی گئی، علماء کے چہروں پر پیشاب کیا گیا، مسلمانوں میں کوئی اضطراب نہیں آیا، کوئی حضرت معاویہ کا جانشین نہیں بیٹھا ہوا تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ نے اس رومی جرنیل کو ہوا کروایا، اس کے محل سے اسے زندہ اٹھوایا، اپنے محل میں لایا، اپنے مسلمان سے تھپڑ کا بدلہ لے کے کہا، مسلمان کا چہرہ تھپڑ کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ آج تو کوسوو کے اندر مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے لائسنس دیے جاتے ہیں، جس طرح کتوں کے شکار کے لیے لائسنس ہوتے ہیں، اس طرح رسول اللہ کی امت کو ذبح کرنے کے لیے وہاں کی پولیس وہاں کے لوگوں کو لکھ کے دیتی ہے، تم تین مسلمان مار سکتے ہو، تم پانچ مسلمان مار سکتے ہو. ہائے اللہ کے رسول کی امت اتنی نیچے چلی گئی، اتنی کمزور ہو گئی. زمانہ اس زمانے کا کیا فائدہ ہے جو سینماؤں کے باہر لائن لگا کے ضائع کی جا رہی ہے؟ زمانہ اس طاقت کا کیا فائدہ ہے جو قومیت کے نام پہ، عصبیت کے نام پہ، قبائلیت کے نام پہ ضائع کی جا رہی ہے؟ اور اللہ اللہ کے دشمن اللہ کے بندوں کو کتوں کی طرح شکار کرتے پھرتے ہیں. آج کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جو اپنے ہی دل میں غیرت بھرے، جذبہ بھرے، ایمان بھرے اور میدانوں میں نکلے. اگر ہم نکل جائیں تو یہ کافر کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہم سے تو معتصم جیسا جاہل خلیفہ اچھا تھا جس کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن گھٹی میں غیرت پڑی ہوئی تھی. جہاد کا مسئلہ خدا کی قسم کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے، کسی عبارت کا محتاج نہیں ہے، یہ تو اندر کی آواز ہے، یہ تو دل کی آواز ہے. وہ کون سا عاشق ہے جو رب سے عشق کا اعلان کرے پھر رب کے دشمنوں کو کاٹنا اپنا فرض نہ سمجھتا ہو؟ وہ کیسا غیرت مند انسان ہے جس کی ماں کے سر سے دوپٹہ اتر رہا ہو اور وہ کتابوں میں ڈھونڈتا ہو کہ اس دوپٹے کو بچانا کسایہ ہے یا عین ہے یا کچھ اور ہے، حسن لے نہیں ہے یا حسن لے رہی ہے. لوگ کہیں گے تیرے منہ پر کالک، تیرے منہ پہ سبا، تیری ماں کا دوپٹہ اتر گیا، تو اس مسئلے کو کتاب میں ڈھونڈتا ہے. جہاد کسی عبارت کا محتاج نہیں. معتصم کو ایک عورت نے پیغام بھیجا، معتصم رب کے ہاں اپنا جواب ڈھونڈ کے رکھنا، میں گرفتار ہوں. معتصم کہتا ہے لبیک یا بنتی، گھوڑے تیار کیے، 80,000 گھوڑوں سے حملہ کر کے اپنے اس بھینس کو جا کے چھڑا دو. میرے غیور مسلمانوں، جب تک مسلمان کا ایمان سلامت ہوتا ہے اس کا جہاد بھی سلامت رہتا ہے. مسلمان کو جہاد کے بغیر چین نہیں آ سکتا، اس لیے کہ مسلمان رب کا نام لے گا، رب کہتا ہے جہاد کر. قرآن میں تہاڑ جیل میں بیٹھ کے میں نے قرآن مجید سامنے رکھا، تنہائی تھی، فراغت تھی، دشمنوں کی ماروں سے جسم چھلنی تھا. میں نے قرآن سے پوچھا کہ کوئی مسئلے کا حل بھی ہے تیرے پاس، بتا تو صحیح، تو شافی کافی کتاب ہے. قرآن کھلتا چلا گیا، 426 قرآن کی جہاد والی آیتیں میں نے خود تلاش کی. رب اور کیا کرتا، اللہ نے 426 بار کہا اٹھو جہاد کرو، مصلحتیں بتائیں، حکمتیں بتائیں، تمہارے گھوڑوں کی قسمیں کھالی، اپنی نصرت کے وعدے کر ڈالے، فرشتوں کے اتارنے کے مناظر دکھا ڈالے، اپنے نبی کو میدان میں کھڑا کر کے اس کی منظر کشی مسلمانوں کے سامنے کر ڈالی. رب اور تمہیں جہاد کی دعوت کس طرح سے دے؟ جسے رب سے عشق ہوگا اس کے لیے تو رب کا اشارہ دکھا. آج کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، جہاد کی بات کرنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. میں رب پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں، طاقت اگر ہے تو مسلمان کے پاس. ایٹم بم میں کوئی طاقت ہو سکتی ہے رب کے سامنے؟ ہائیڈروجن بم میں کوئی طاقت ہے رب کے سامنے؟ تم مسلمان کو اکیلا کیوں سمجھتے ہو؟ رب نے قرآن میں کہا ہے، مسلمان جب تو میدان میں جائے گا تو مجھے بہا پائے گا، میں لڑوں گا، تیر تو مارے گا، اس تیر کو دشمن کے سینے سے پار میں کروں گا، تیری قوت میں بن جاؤں گا، تیری یلغار کو میں طاقت دے دوں گا. بتاؤ کوئی چیز ہے جو رب سے لڑ سکے؟ ساری دنیا کہتی تھی انڈیا بہت طاقتور ہے، اڈوانی کو بھی شک ہو گیا تھا کہ میں بہت طاقتور ہوں، واجپائی کو بھی شک ہو گیا تھا کہ میں بہت طاقتور ہوں. کہتے تھے 16,00,000 فوج. ہم کبھی کبھی ہم سے پوچھ تاچھ کے لیے آتے جیل میں، کبھی تشدد کرتے، کبھی مذاق اڑاتے۔ اللہ ایسے مناظر کسی مسلمان کو نہ دکھائے جو جیل میں نظر آتے ہیں۔ آدمی اسلام کو اپنے آنکھوں کے سامنے رسوا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، اور ہاتھ بندے ہوتے ہیں، پاؤں میں زنجیریں ہوتی ہیں، مٹھیاں بھیجتی ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، شک ہونے لگتا ہے، آخر اتنے سارے علماء موجود ہیں، قرآن موجود ہے، مفسر موجود ہیں، محدث موجود ہے، کیوں نہیں کوئی جہاد کی آواز لگا دیتا؟ مدینہ کی گلیوں میں صرف ایک آواز لگی تھی، کیا منظر تھا! عمر بن جموں جیسا بوڑھا معذور میدان میں، معاذ اور محبت جیسے بچے میدان میں، خمسہ خولہ جیسی بہنیں میدان میں، جوان میدان میں، ابن مسعود جیسے فقیہ میدان میں، ابن عباس جیسے مفسر میدان میں، سارے نکلا ہے، کیا آج کوئی بھی آواز لگانے والا نہیں ہے؟ ہم جیلوں میں دیکھتے تھے، کہتے تھے تمہارا رب کہاں ہے، تمہارا نبی کہاں ہے، ہم سر جھکا کے رہ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں رب موجود ہے، ہمیں آزما رہا ہے، انشاءاللہ وہ فتح دے گا۔ مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے 16 لاکھ فوج ہے، تم گھر نہیں جا سکو گے، ہماری ایجنسیاں ہیں، تم گھر نہیں جا سکو گے، صرف 5 مسلمان کھڑے ہوئے، وہ سچے مسلمان تھے، انہوں نے ماں کا دودھ پیا تھا، انہوں نے غیرت مند ماؤں کا دودھ پیا تھا، انہوں نے قسم کھائی، قرآن سامنے رکھا، کہا یا اللہ ہم 5 نوجوان انڈیا سے ٹکرانے جا رہے ہیں، اپنے ایک مسلمان بھائی کو، ایک عالم کو چھڑانے جا رہے ہیں، ربا کمزور ہے پر تو تو طاقتور ہے، ربا ہم بہت بے کس ہیں مگر تو تو بہت اونچا ہے، الہ العالمین ہمیں رسوا نہ کرنا، یا ہمارا بھائی ہمیں واپس دے دینا، یا ہمیں بھی شہادت کی موت دے دینا۔ اللہ نے کیا، زمین پہ نہیں، سمندر میں نہیں، فضا میں انہوں نے انڈیا کا طیارہ پکڑا، ساری دنیا مل گئی، ان 5 اللہ کے بندوں کو نہیں جھکا سکتی۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، اگر جہاد کے ساتھ وفاداری کی جائے، جہاد کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، جہاد کو اس مفہوم اور معنی میں سمجھا جائے جس میں قرآن اسے بیان کر رہا ہے، جس میں حضرات محدثین و مفسرین نے اسے دیکھا ہے، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کی روشنی میں بیان کیا ہے، جہاد بہت طاقتور چیز ہے۔ کیا کوہاٹ میں ایسے 5 نوجوان نہیں ہیں جو اور قیدی چھڑا کے لے آئے؟ آج وہاں اور بھی مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا اس پورے مجمع میں ایک غیرت مند نہیں ہے جو اللہ سے کہے یا اللہ تجھے جان دیتا ہوں؟ مسلمان صرف اتنا کہہ دے یا اللہ میں تجھے جان دیتا ہوں، رب اس کی جان کا محافظ بن جاتا ہے، موت اس سے منہ چھپا کے بھاگتی ہے، اللہ کی ساری مخلوق اس کی مدد کے لیے آتی ہے، ہوائیں، پانی، فضائیں، درندے، چرندے، ساری مخلوقات مسلمان کی مدد کرتی ہیں۔ لیکن جب مسلمان اللہ کو جان دینے والا نہیں بنتا، مردار اور حرام بنتا ہے، اپنی ذات بھی اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آتی۔ آپ حضرات کو یاد ہے، کچھ عرصہ پہلے قربانی کی عید گزری تھی، گزری تھی نہیں گزری تھی، آپ نے جانور پالے تھے نہیں پالے تھے، ان کو کھلاتا کون تھا؟ آپ خود ڈالتے تھے چارہ؟ ان کی حفاظت کون کرتا تھا؟ آپ خود کرتے تھے؟ اس لیے کہ ان کی جان سے آپ کو کچھ لینا دینا تھا۔ کسی نے اپنے گھر میں سور باندھ کے بھی اس کو چارہ ڈالا ہے؟ حفاظت کی ہے؟ جب ہم رب کو جان دینے والے بنتے ہیں، ہمیں اپنی روزی کے لیے IMF کے بوٹ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہماری روزی نیزے کے نیچے آتی ہے، ہماری تہذیب محفوظ رہتی ہے، ہم دشمن کے بوٹ صاف کر کے روزی کے لیے ان کے پیچھے نہیں جاتے، ہمارے اندر ایمان ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، رب ہمیں کھلاتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یا اللہ، یہ جان تجھے نہیں دیں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر رب روزی میں بھی غیروں کا محتاج کرتا ہے، ان کا غلام بھی بنا دیتا ہے۔ مسلمان